قرآن کریم میں آیا ہے فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو پکا ارادہ کر لے پھر اللہ پر بھروسہ کر. تو عزم یعظم، عزمن پختہ ارادہ کرنا، اور اسی سے عزم بمعنی ہمت ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے. اصل معنی تو ارادے کی ہمت، وہ مراد ہوتا ہے ارادہ پختہ کرنا، لیکن وہ ہمت کے اصل معنی ہے پختہ ارادہ. پختہ ارادہ میں ہمت درکار ہوتی ہے، اس لیے عزم بمعنی ہمت کیا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں اولو العزم کا لفظ آیا ہے، ہمت والے، پختہ ارادے والے. عزم معنی پختہ ارادہ، الامور امر کی جمع ہے، امر معنی معاملہ، عزم الامور وہ تو من کی وجہ سے عزمیں بنانا، لیکن عزم الامور اگر ہم کہیں من سے پہلے تو اس کا لفظی معنی بنتا ہے کاموں کی ہمت، یہی معنی بنے گا، امور کی ہمت، امور کا پکا ارادہ، یہ بنے گا لفظی ترجمہ. اور من عزم الامور معاملات کے پکے ارادے میں سے ہے یہ چیز. اب یہ جو لفظ ہے عزم الامور، معاملات کا پکا ارادہ، معاملات کی ہمت، اس کا اردو مفہوم بہتر ادا ہوتا ہے اگر ہم کہیں ہمت والے کام، پکے ارادے والے کام. یعنی یوں سمجھیے کہ الامور المعظومہ، وہ معاملات جن کے بارے میں پکا ارادہ کیا جائے، ان معنوں میں آتا ہے عزم الامور. قرآن کریم میں لفظی معنی ہے امور کی ہمت، یہ بات امور کی ہمت میں سے ہے، یہ معاملات کی ہمت میں سے ہے. یعنی معاملات کو ہمت سے سنبھالنے کی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی تکلیف میں ثابت قدم رہے، نماز وغیرہ، نماز اور وہ بھی اس میں ہے، امر بالمعروف بھی، نہیں عن المنکر بھی. یہ ذالکہ کا اشارہ ان ساری چیزوں کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور قریبی کی طرف لے جائیں تو صبر کی طرف تو ضرور جائے گا کہ یہ صبر کرنا یہ کوئی ہمت والا ہی کر سکتا ہے. تو ذالکہ کا اشارہ واصبر علی ما اصابک کی طرف تو ہے، اور اگر پوری عبارت کی طرف لے، نماز کا قائم کرنا رکھنا اور امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا اور صبر سے کام لینا، اس سارے کی طرف ذالکہ کا اشارہ لے تو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں وہ جو کہ عزم الامور میں سے ہیں. عزم الامور کی ترکیب ذرا ذہن میں رکھیے کہ ترکیب اضافی ہے، ترجمہ بنتا ہے امور کی ہمت، امور کے لیے پکا ارادہ، معاملات کا پکا ارادہ، اور پھر مراد ہوتا ہے وہ کام، وہ معاملات جن کے لیے پکے ارادے کی ضرورت ہو. تو یہ وہ کام ہیں جو ہمت اور پختہ ارادہ چاہتے ہیں. کمزور آدمی اور معمولی آدمی ہار جائے گا اس میں، یہ ہمت کی باتیں ہیں، یہ بڑے اونچی عزم کی باتیں ہیں. بس جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، صدق اللہ العظیم. ولا تصعر خدا کا، یہ جو تصعر آیا ہے باب تفعیل کا فعل، صعر یصعر تصعیرا، مادہ اس کا تو صحیح نظر آ رہا ہے، صاد عین رے ہے، اور ثلاثی مجرد میں صعر یصعر فتح سے آتا ہے غالباً، اس کے معنی بھی وہی ہیں جو صعر یصعر کے ہیں. اور اس کے بنیادی معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ منہ کو ایسی شکل دینا جس میں تکبر پایا جائے کسی دوسرے کے خلاف، یعنی کیونکہ انسانی جو منہ ہے، چہرہ جو ہے، اس کو بھی مختلف جذبات، غصہ، غم، محبت، نفرت، حقارت، ان کے اظہار کا ذریعہ بنتا ہے. تو منہ کو ایسی شکل دینا کہ جس میں یہ پایا جائے کہ یہ دوسرے پر اپنا تکبر کا اظہار کر رہا ہے، اس کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے.
इन्होंने इसीलिए तर्जमा किया है, और मत फुला तू अपने गाल, खद मैंने तो गाल होता है, खद्दन रुखसार चीक को कहते हैं, और तू ना फुला अपने रुखसार को, क्योंकि इस तरह मुंह बनाने में बाज़ दफ़ा एक तरफ से मुंह एक तरफ का गाल मालूम होता है कि फुला के बात कर रहा है या देख रहा है, इसलिए इन्होंने ये तर्जमा किया है। और मुराद यही है कि तू अज़राह तकब्बुर लोगों से अपना मुंह ना मोड़, या ऐसा मुंह ना बना के जिसमें तकब्बुर पाया जाता हो लोगों के सामने। किसी ने कोई और फुला के अलावा कोई तर्जमा है आपके सामने? अंग्रेजी वालों ने क्या किया देखा तो नहीं है? वर स्वेल, अच्छा वो फुलाने वाला, फिर उन्होंने तो तर्जमा कर लिया। बहरहाल अरबी डिक्शनरियों ने इसके में इसके माने तबख्तरा व तकब्बरा यही लिखे होते हैं कि उसने अकड़ दिखाई और तकब्बुर का इजहार किया, लेकिन मुंह की हरकत से, मुंह को इस तरह बना करके जिसमें तकब्बुर पाया जाए। तो लोगों के सामने तकब्बुर ना कर, यानी उनसे मुतकब्बराना रवैये से पेश ना, क्योंकि आगे है लिन ना से, लोगों के लिए गाल ना फुला, यानी लोगों से मुतकब्बराना रवैये से पेश ना, ये अरबी के ईडियम में बात की गई है कि गाल ना फुला, मुंह ना, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं मुंह सजाई बैठा है, उर्दू में कहते हैं बाज़ दफ़ा गुस्से के इजहार में कहते हैं, तो वो भी वही तकरीबन मिलते जुलते मुहावरा ही है। वला तमशी फिल अर्द मराहा, और ना ही तू चल जमीन में इतराते हुए। मशायमशी चलना, पैदल चलने के लिए ये लफ्ज आता है खास तौर पर, वैसे चलना हो जिसमें पैदल और सवारी दोनों मुराद हो तो सारा यसीर भी होता है, चाहे किसी सवारी पे जा रहे हो पैदल जा रहे हो, वो दोनों पर अप्लाई करता है ये लफ्ज, खास तौर पर पैदल चलने के लिए बोला जाता है। और पैदल चलने में आदमी की चाल में भी तकब्बुर और गुरूर और वो कुछ बाज चीज़ें पाई जाती हैं, जैसा कि सूरह अल हुजरात में मोमिनों की सिफात में आया यमशूना अलल अर्द हौलन, के वो इनकसार के साथ चलते हैं, तवाज़ों के साथ चलते हैं। तो इंसान की चाल भी, रफ्तार भी उसकी ज़हनी हालत को ज़ाहिर करती है, अगर उसमें तकब्बुर या अकड़ या कुछ है, बल्कि चाल से ही पुलिस वाले मुजरिम को पहचान लेते हैं कि इसकी चाल मशकूक है। तो इस तरह से चाल इंसान के रफ्तार और गुफ्तार दोनों ही इंसान की ज़हनी कैफियत के अक्कासी करती है। तो इसमें कहा गया है पैदल ना चल, क्योंकि चलने के अंदाज में ये बात थी इसलिए पैदल की बात हुई है। फिल अर्द ज़मीन में, ला तमशी को आप देख रहे हैं ये गिरी है फिल नहीं होने से, ला तमशी ये था जो कि ला तमशी बना। जमीन में ना चल, मारा हन ये है तो मसदर, मारा हा यम राहो, मारा हन मसदर यही है, इसके माने होते हैं इतराना, असल माने हैं बेहद खुश होना, खुशी से वो जैसे कहते हैं फूले ना से माना, इसके मानों में ये लफ्ज आता है। फरेहा माने खुश होना होता है बस, और मारा हा यमरा हो जाहिरन इजहार भी करना उस खुशी का किसी तरह से, इसलिए उर्दू में इसका तर्जमा, अच्छा तर्जमा इतराना किया गया है। और फिर यह है मस्दर, मस्दर इस्म फाइल और मफ़ऊल के मानों में आ जाता है, और फिर बाज़ दफ़ा मस्दर ही हाल बनता है मगर वो इस्म फाइल या मफ़ऊल के सेंस में। यहाँ भी मारहन, बल्कि शायद इसकी सिफत मरहन भी हो, क्योंकि फरह यफरह से फरहन, बहुत खुश नाज़ां, इस तरह से मरहन भी इसकी सिफत हो सकती है, या मारहन इतराने वाला। और फिर ये मारहन के मानों में मरहन आया है, मस्दर इस्म फाइल के मानों में हाल की तरह से आया है। ना चल तू ज़मीन में इतराता हुआ, यानी चाल में भी तकब्बुर ना हो और शक्ल और सूरत भी, बात दरअसल दोनों में एक ही है कि अकड़ और तकब्बुर और गुरूर उससे इज्तनाब किया जाए, और उसका इजहार रफ्तार में, गुफ्तार में, शक्ल में, वज़ा में नहीं होना चाहिए। इन्नल्लाह ला युहिब्बु, بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا. ان اللہ تو سیدھا ہے, وہ حرف مشبہ بالفعل اور اس کا اسم منصوب ہے. لا يحب احب يحب پہلے بیان ہو چکا ہے, محبت کرنا, چاہنا, پسند کرنا. لا يحب پسند نہیں کرتا. کل مختال فخور, ہر مختال اور فخور کو. کل مضاف کراتا ہے اور اس کا مضاف الیہ عموماً واحد نکرہ ہوتا ہے. یہ ایک فرق ہے بعض اور کل میں. بعض بھی مضاف ہو کر آتا ہے عموماً, مضاف کے بغیر بھی کلن بھی آ جاتا ہے, بعضن بھی آ جاتا ہے, لیکن زیادہ تر یہ مضاف ہو کر آتے ہیں. اور بعض کا مضاف الیہ جمع اور معرفہ ہوتا ہے, اور کلن کا مضاف الیہ واحد اور نکرہ آتا ہے. مثلاً کہیں گے بعض الرجال, بعض مردوں کی بات ہو رہی ہو تو, اور کل رجل ہر آدمی. اب کل رجل کا معنی ہر آدمی, کل معنی ہر ہوتا ہے, لیکن اس کا معنی تمام آدمی بھی کیا جا سکتا ہے. کل رجل, کل مختار, کل یہاں نصب میں آیا یحب کا مفعول ہونے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ہر مختال اور فخور کو. اور مختال اور فخور, مختال خے یہ لام مادہ سے ہے, خیلا یخ یلو, جو نالا یا نالو کی طرح خالا یا خالو بولا جاتا ہے. خیال کرنا, دماغ میں لانا کوئی چیز. اور یہ ورب اتفاق سے ایسا ہے کہ اس میں واحد متکلم کا صیغہ یا خالو سے بنے گا, اخالو نخالو. لیکن عرب لوگ عام طور پر خاص اس فعل میں متکلم کے صیغوں کو اخال کی بجائے اخال زیادہ بولتے ہیں. حالانکہ حمزہ جو متکلم کا ہوتا ہے اس پہ زیر تو نہیں آتی, لیکن اس ورب میں اس طرح استعمال کرتے ہیں, اخالو, میرا خیال ہے یوں کہنا ہو تو. اور ہوتا وہ اخالو ہی ہے, خال یا خالو سے. اس سے مثلا خیل یخیل تخیلا, خیال میں لانا, امیجن کرنے کے معنی میں تخیل, تخیل اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس سے ایک لفظ باب افتعال کا ہے اختال یختال, جو کہ اصل میں تھا اختیال افتعال. اختیال میں یہ الف میں بدل جاتی ہے اور ورب بن جاتا ہے اختال یختال اختیال. اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, یعنی اپنے متعلق کسی خیال میں مبتلا ہو جانا. بنیادی معنی تو یہی سے لیا گیا ہے. پھر اس سے بڑا بڑھنا, وہ بھی تکبر ہی کے معنوں میں ہے, تکبر کرنا. اور یہ ہے اسم فاعل اختال یختال سے مختول مختیل مختال. اسم مفعول اور فاعل ایک جیسا بنتا ہے اس مادوں سے, تو مختال اسم فاعل ہے. اپنے بارے میں کسی تخیلات میں مبتلا ہونے والا, یعنی غرور میں مبتلا ہونے والا, تکبر میں مبتلا ہونے والا. نہیں اللہ پسند کرتا. اب چونکہ کل ہر ایک فلاں فلاں کو, اس لیے اردو محاورے کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کسی سے ترجمہ کیا جائے. اللہ نہیں پسند کرتا ہر مختال اور فخور کو, یعنی تمام مختال اور فخور ایسے ہیں کہ اللہ انہیں نہیں پسند کرتا. اب اردو میں ترجمہ کریں تو یا تو کریں اللہ نہیں پسند کرتا تمام مختالوں اور فخوروں کو, یوں سمجھ لیں, جیسے کہیں کل رجلین اور اس سے مراد لیا جائے سب مرد, تو تمام مختال اور فخور جو ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتا. یا تمام کے ساتھ ترجمہ کریں کل کا, اور یا پھر اردو محاورے کی خاطر ترجمہ کیا جائے اللہ کسی مختال فخور کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ اس میں بھی کسی بھی کو نہیں کرتا, وہی سارے کی سینس تو اس میں بھی آ جاتی ہے نا. مختال میں نے تکبر کرنے والا, اپنے بارے میں کسی ذم میں مبتلا آدمی, یہ اسم فاعل ہے, کل کی طرف مضاف الیہ ہوا ہے. اور فخور فے خے رے مادہ فخرا, فخرا یفخرو, یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, فخر کرنا, ڈینگ مارنا, اپنے نسب پر, مال پر, عہدے پر, کسی وجہ سے فخر کرنا. تو اس سے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. ویسے اسم فاعل تو فاخرون ہونا چاہیے, مبالغہ کا صیغہ ہے فعول کے وزن پر. فخور بہت زیادہ فخر کرنے والا, بہت زیادہ ڈینگ مارنے والا. اس طرح سے انہوں نے, شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے, اللہ کو نہیں بھاتا, یہ تو لا یحب کا با, اچھا اردو ترجمہ ہے, اللہ کو نہیں بھاتا, پنجابی میں بھی بلکہ استعمال ہوتا ہے. کوئی اتراتا, یہاں جو کوئی اتراتا کیا ہے, اصل میں نا ہر اترانے والا, ہر تکبر کرنے والا. تو انہوں نے کوئی اتراتا وہی, جو مرحا کا ترجمہ ہے اترانا وہی یہاں کر لیا ہے. فرق یہ ہے کہ مرحا یمرح میں خوشی سے پھولے نہ سمانا اور اترانا, اردو میں وہ اترانا ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, وہ خوشی کی وجہ سے بہت گے اور حد سے زیادہ خوش ہونا. اور مختال میں کسی غلط فہمی کی بنا پر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جانا, اس میں خیال کا پہلو ہے, اس میں خوشی کا پہلو ہے, اور دونوں میں تکبر کا مفہوم آ سکتا ہے کہ یہ تکبر اور بڑائی کے زوم میں کچھ اپنے آپ کو سمجھے ہوئے, وہ بے حد خوش ہے اور اس خوشی میں اتراتا پھرتا ہے. اسی لیے اردو میں ترجمہ دونوں کا اترانا کیا گیا ہے, کیونکہ اردو لفظ دونوں جگہ اپلائی کرتا ہے. عربی میں یہ فرق ہے کہ مارا حال میں خوشی اس کا باعث ہو, اور مختال میں کوئی خیال اور تخیل اور تصور اور زوم وہ اس کا باعث بنا ہو. تو اللہ تعالیٰ کسی بھی تکبر کرنے والے اور ڈینگ مارنے والے کو پسند نہیں کرتا. ڈینگ مارنا بھی ایک تکبر کے اظہار کی صورت ہوتی ہے, میں فلاں چیز میں بڑا ہوں, دھن دولت جو بھی چیز فخر کی ہو. تو یہ چیزیں اخلاق کے سلسلے میں, انسانی جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے سلسلے میں بتائی گئی ہیں. اور ان ساری آیت کا مفہوم جو ہے وہ ہے تکبر سے اجتناب, نہ وہ چہرے سے ظاہر ہو, نہ وہ چال سے ظاہر ہو, اور نہ زبان اور گفتار سے, کیونکہ مختال اور فخور, فخور تو بہرحال زبان سے ظاہر ہونے والی بات ہے نا, ڈینگ مارے گا تو زبان سے مارے گا. اس لیے رفتار, گفتار, شکل, صورت کسی طرح سے بھی تکبر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے, یہ ویسے بھی کمینے پن اور چھوٹے پن کی دلیل ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا واقصد فی مشیکا, قصد یقصد, اس کے بنیادی معنی تو ہوتے ارادہ کرنا, اسی سے مقصود جس چیز کا ارادہ کیا جائے, قاصد جو ارادہ کرنے والا ہو اس کے لیے, ویسے پیغامبر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اردو میں زیادہ تر, لیکن اصل معنی تو قاصد کا ہے, جس جو ارادہ کرنے والا ہے کسی چیز کا. چونکہ پیغامبر کو جو الچی یا آج کل چپڑاسی کے لفظ قاصد استعمال کرتے ہیں, آرمی کی ہماری جو سگنل کور ہے ان کے رسالے کا نام ہی میگزین ان کا, اس کا نام قاصد ہی انہوں نے رکھا ہوا ہے, کیونکہ سگنل والوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے پیغام بھیجنا لینا. تو قاصد بمعنی پیغامبر بھی استعمال ہوتا ہے, بنیادی معنی ہے ارادہ کرنے والا. پھر قصد یقصد درمیانی چال چلنے کے معنوں میں بھی اقتصاد استعمال ہوتا ہے, اسی سے باب افتعال سے اقتصاد بنا ہے, اقتصد یقتصد, خود اس کے معنی بھی درمیانی چال چلنے کے ہیں. باب افتعال سے آئے تو پھر خاص یہی معنی ہوتے ہیں. اسی لیے معاشیات کے لیے ایک لفظ ہمارے ہاں اقتصادیات بھی استعمال ہوتا ہے, کیونکہ مالی امور میں میانہ روی اور اعتدال کی پالیسی بڑی ضروری ہے, تو چونکہ اس میں اس سے بحث کی جاتی ہے اس لیے اس کو اقتصادیات بھی کہہ دیتے ہیں. واقصد, تو ارادہ کر درمیانی راہ کا, یوں سمجھ لے درمیانی چال چل. فی مشیے کا, اپنے پیدل چال میں, مشا یمشی مشین, اوپر بھی آیا ہے فعل لا تمشی اور یہاں آیا ہے مشین جو اس کا مصدر ہے, ماشن اس کا اسم فاعل ہوتا ہے جس کی جمع مشاتن آتی ہے, جیسے راوی رواتن, قاضی قضاتن, اس طرح سے ماشی مشاتن. یہ جو پیڈسٹرین کے لیے راستہ ہوتا ہے اس کے لیے طریق المشات یا مرور المشات, یعنی وہ پیدل چلنے والوں کا راستہ, اس کو طریق المشات کہتے ہیں اسی لیے عربی میں. تو وقصد فی مش یہ کا, تو درمیانی راہ اختیار کر اپنی چال میں, یعنی درمیانی چال چل, اور اس چال سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے بہت تیز رفتار بھی نہ ہو، بالکل مریل اور بیماروں کی طرف بھی نہ چل رہا ہو، معتدل اور درمیانہ روی، کیونکہ چال آدمی کی اس کے بارے میں بہت سے تاثرات پیدا کرتی ہے، اس لیے اپنی چال بھی ٹھیک ایسی رکھنا کہ اس میں نہ غرور ہو نہ تکبر ہو نہ یہ، یہ بڑی ضروری چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال اور رفتار کے بارے میں احادیث میں ڈسکرپشن ملتی ہے کہ آپ عموماً چلتے ہوئے یوں معلوم ہوتے تھے جیسے کوئی بلندی سے نیچے اتر رہا ہو، یعنی بہت تیز رفتار نہیں چلتے تھے، جیسے سنبھل سنبھل کے کوئی چل رہا ہو. تو بہرحال چال میں یہ احتیاط، اب قرآن کریم کی آیتیں تو بے شمار پہلوؤں کو کور کر جاتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایکسیڈنٹ سے بچنے کا سبب بھی بن جائے، ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ تکبر اور غرور والی بات نہ پائی جائے، کیونکہ ذہن کی عکاسی ہوتی ہے چال میں، تو اس میں درمیانی چال چل، نہ تو بہت تیز رفتار نہ ہی بالکل سست، یہ تو ایک ذہن میں آتا ہے میں نا، اور ویسے درمیان کئی پہلوؤں سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسٹریم بھی نہ ہو وہ ایکسٹریم بھی نہ ہو، یہ ایک تو تیز اور سست کے مقابلے میں ایکسٹریمز میں درمیان کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ اور بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں، چال میں تکبر نہ ہو اور بالکل گرے ہوئے بھی نہ معلوم ہو. تو چال میں درمیانی راستہ اختیار کر، درمیانی چال چل، یہ وہی ہے جو قرآن کریم میں دوسری جگہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونن میں بیان ہوا ہے. تو چال پر بڑی توجہ دی گئی ہے قرآن کریم میں، دو تین جگہ اس پر بات کی گئی ہے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور تو نیچے رکھ، اب اردو ترجمہ تو یہی کریں گے، اپنی آواز کو. غضہ یا غض غین واد دواد مادہ ناصرہ یانسروں سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پست کرنا، نیچے رکھنا، آواز کے لیے بھی آ سکتا ہے، نگاہ کے لیے بھی، یہ لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم میں بھی. یوں کوئی چیز اوپر پڑی ہو اور نیچے رکھنا اس کے لیے نہیں استعمال ہوتا کہ یہ میز کے اوپر چیز ہے اس کو نیچے رکھ دو، اس کے لیے غدہ یا غدو نہیں استعمال ہوتا، زیادہ تر یہ آواز کے لیے آتا ہے. آپ نے سورۃ الحجرات میں پڑھا ہے ان الذین یغضون من اصواتہم، تو اور نظر کے بارے میں سورہ النور میں آیا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وہاں بھی آیا ہے یغضوا من ابصارہم، اور عورتیں مومن جو ہیں ان کے بارے میں آیا ہے یغضضن من ابصارہن. غضہ کا اصل مفعول بنفس ہی ہوتا ہے، وہ ساتھ منصوب آتا ہے، اصل تو کہیں گے غضہ صوتہ، اس نے اپنی آواز نیچی رکھی. غضہ بصرہ، اس نے اپنی نگاہ نیچے رکھی. یہاں بھی اصل صوتک جو ہے، صوتک اصل تو تھا واغدود صوتا کا، وہ ڈائریکٹ مفعول تھا، اپنی آواز کو نیچا رکھ، پھر من اس پہ لگا ہے، یہ مزید بیانیہ ایک طرح کا ہے، یا یہ ہے کہ ہر جگہ آواز نیچی نہیں ہوتی، اس آواز کے بعض پہلو بعض مواقع کچھ حصے ایسے ہونے چاہیے کہ وہ آہستہ سے آدمی بولے، تو من کا لفظ اس قسم کے کسی چیز کے لیے آیا. اگر یہ لفظ ہوتا واغضض صوتا کا تو پھر معنی ہوتا ہر موقع پہ اور ہر جگہ اور ہر وقت کے گوا کے حکم ہوتا کہ آواز پست ہی رکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ آواز پست نہ کرنی پڑے، اذان میں بھی تو یہی ہوتا ہے، تو کوئی اور موقع بھی ہو سکتا ہے. یہ من کے لگنے سے وہ مفہوم پیدا ہو گیا ہے، لیکن بہرحال اردو میں ترجمہ اس من کا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے نیچی کر آواز اپنی. اصل ترجمہ تو بنتا ہے آواز میں سے کچھ حصے کو یا اس کے بعض صورتوں کو تو پست رکھ. آہستہ بولنا، چیخ کرنا بولنا، یہ بھی ایک خوبی ہے، کم بولنا اور آہستہ بولنا، تو اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے واغضض من صوتک، تو اپنی آواز میں سے کچھ حصے کو یعنی آواز کو پست کر، نیچا رکھ، مطلب یہ کہ اونچی آواز سے نہ بولو. اسی لیے آگے فرمایا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سے سب سے ناپسندیدہ آواز، انکر افعل التفضیل ہے، ناکرا ینکرو یا ناکرا ینکرو ہو، میں نہیں کہہ سکتا، اس کے معنی اصل تو وہی بنتے ہیں، پہچانا ہوا نہ ہونا، متعین نہ ہونا، اسی سے نکرہ کا لفظ نکلا ہے، معرفہ اور نکرہ آپ نے پڑھا ہے. انکارا ینکرو، کہ میں نے تو انکار کرنا ہے. لیکن سلاسی سے بھی تقریباً وہی معنی ہوتے ہیں، اور اس لیے ناگوار ہو محسوس کرنا کسی چیز کو یا ناپسند کرنا کے معنوں میں ہے. کیونکہ جو افعل و تفضیل ہے وہ باب افعال سے تو نہیں بنے گا، جس کے معنی ہے ناپسند کرنا انکارا ینکرو، یہ تو مجرد سے بنے گا. اور مجرد فعل ناکارا ینکرو یا ناکارا ینکرو ہو، اس کے معنی ناپسند کرنا، اور اس سے انکر کا معنی ہوگا بہت زیادہ ناپسندیدہ، زیادہ برا. بنیادی معنی وہی ہے جس سے آدمی مانوس نہ ہو، اس کو پہچانے نہیں. وہ سلاسی مجرد میں بھی وہ مفہوم ہے. اس طرح سے انکر کا معنی ناپسندیدہ، بری. اور پھر یہ وہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ افعل و تفضیل میں اگر ساری چیزوں پر بیان کرنا ہو اس کی برتری یا جو، تو پھر مضاف الیہ کر دیتے ہیں ان چیزوں کو. جیسے کہیں افضل الناس، سب لوگوں سے افضل. اس طرح سے اکثر انکر الاصوات، صوت کی جمع ہے اصوات. سات یسو تو سواد واو تو مادے سے، اس کے معنی بولنے کے بھی ہوتے ہیں. تو صوت میں نے آواز، اور اصوات اس کی ہے جمع. انکر الاصوات آوازوں میں سے سب سے بری، سب سے مکروہ. وہ انہ کی وجہ سے من سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں نا. اصل تو تھا انکر الاصوات، پھر انہ لگنے سے انکر الاصوات ہو گیا. بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز. اب آگے خبر ہے لصوت الحمیر، خبر پر لام لگا ہے جسے لام مزحلقہ کہتے ہیں. صوت الحمیر، صوت میں نے تو وہی آواز، ادھر اصوات جمع آیا، آگے واحد آیا ہے. حمیر جمع ہے حمار کے، حے میم رے ہا میم را. یہ عجیب مادہ ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. جلد چھیلنا بھی ہوتا ہے، سرخی کا معنی بھی اس میں آتا ہے، اور معنیوں میں بھی. کسی کو کہنا ارے گدھے، تو عربی میں کہتے ہیں حمارہ، اس نے اس کو گدھا کہہ کے پکارا. یعنی ایک لفظ اس میں سے، فعل بھی آتے ہیں، تو ایک لفظ اس میں سے ہے حمار. حمار گدھے کو کہتے ہیں، اور زیبرے کو بھی کہتے ہیں، اور جنگلی گدھوں کو بھی کہتے ہیں. مثلا زرد جو زیبرا ہے، اسے حمار زرد کہتے ہیں، زیر دال کے ساتھ جس پہ وہ پٹی سی ہوتی ہے. اسی طرح سے حمار الوحش، جنگلی گدھا، جو کہ حلال ہوتا ہے، وہ ایک جانور ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، کہتے اسے پھر حمار ہی ہے. بہرحال شکل اس کی اس سے ملتی جلتی ہوگی، جیسے زیبرے کی ملتی ہے. تو حمار کا لفظ گدھے کی ساری صورتوں پر بولا جاتا ہے، جنگلی ہو، پالتو ہو، مختلف قسم کے جو گدھوں سے ملتے جلتے جانور ہیں ان پر بھی بولا جاتا ہے. یہ جو پالتو گدھا ہے اس کو الحمار الاہلی کہتے ہیں، پالتو گدھا، جس کے بارے میں حدیث میں خاص طور پر ممانعت آئی کہ یہ حرام ہے، قطعی اس کو نہیں کھانا. جنگلی گدھا حرام نہیں ہے، لیکن اہلی گدھا، پالتو گدھا جو گھروں میں بار برداری وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں، اس کی حرمت ہے. اور حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر خاص طور پر اعلان فرمایا تھا متا کی حرمت کا اور گدھے کی حرمت کا. تو حمار کی جمع ہے حمیر، اس کی اور جمع بھی آتی ہیں، احمر بھی آتی ہے، حمرن بھی آتی ہے. قرآن کریم میں حمرن استعمال ہوئی ہے، کانہا حمر مستنفرتن، سورۃ مدثر میں. تو یہاں حمیر جمع ہے گدھوں کی آواز، گدھے کی آواز نہیں. بدترین ہے آوازوں میں سے، یا سب سے بری ہے ساری آوازوں میں سے، گدھوں کی آواز. یعنی پھر یہاں میں نے اگر جمع کریں تو گدھوں کی سی آواز. گدھے کی آواز میں برائی ظاہر ہے، اور یہ محاورے کے طور پر پھر استعمال کیا، کیونکہ وہ زور کی اور ناپسندیدہ ناگوار آواز ہوتی ہے. اس لیے بلند آواز سے بولنے سے بھی نفرت دلائی گئی ہے کہ اس کی گدھے سے مشابہت ہو جاتی ہے. یہ تو ہیں سورہ لقمان کے ان آیات کا خلاصہ، اور اس میں زیادہ تو والدین کی بات تھی، वो मैं कल देख रहा था कि सूरह बनी इसराइल में उस पर ज्यादा बात हुई है और इत्तेफाक से वो भी इस मुंतखब निसाब में है, लिहाजा वो आगे जहां आयतें आएंगी तो उस पर मजीद बात हो जाएगी। बाकी इसमें आम नसीहतें हैं चाल के मुतालिक, गुफ्तार के मुतालिक, रवैये के बारे में, लोगों से बर्ताव और रवैया जो है उसके बारे में हैं सारी नसीहतें, जिंदगी में काम आने वाली नसीहतें हैं। और बज़ाहिर ये मालूम होता है कि इन चीज़ों का दीन से क्या ताल्लुक है, ये तो या मुआशरती अहकाम है कि सोसाइटी में यूं रहो, आवाज़ ऐसी ना हो, चाल ऐसी ना हो, ये, लेकिन ये दीन के भी अहकाम हैं, इनको कुरान करीम ने बयान किया है। अच्छी आदात दीन का ही जुज़ होती है, चाहे उनका ताल्लुक इंसान की सोशल लाइफ से हो, मॉरल लाइफ से हो, जो भी हो, तमाम अच्छी आदतें दीन का ही हिस्सा होती है। दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, बल्कि आदतें भी ख़ास तरह की इख्तियार करना और अपने आप को एक ख़ास रंग में ढालना, ये भी दीन ही का एक हिस्सा है। और ये बातें इसी हैसियत से बयान हुई है, वरना यूँ तो कहें तो ये सोशल चंद एक चीज़ें हैं कि माशरे में कैसे रहेंगे, समाजी एक तरह के पहलू हैं इसके, लेकिन दीनी है। अगला हिस्सा जो सूरत का है, इसका उन्वान इन्होंने दिया हज़ अज़ीम, और ये सूरत हामीम सज्दा की आयात कुछ कोर्स में यहाँ रखी गई है। हज़ का मैना जैसा कि यहाँ सूरत में आएगा, इसके मैने होते हैं नसीब और हिस्सा, जमा इसकी हुज़ूज आती है, और हज़ या हुज़ो के मैने हिस्से वाला होना, नसीब पाना किसी चीज में से, नसीब मैंने भी हिस्सा ही होता है, वो भी उर्दू का लफ्ज है, अरबी का लफ्ज है बल्कि, और उर्दू में मुस्तमल होता है। तो इसी से जिसको हिस्सा दिया गया उसका इसम मफ़ऊल महजूज इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे यहां उर्दू में ये खास सेंस में इस्तेमाल होता है, वो इस बात से बड़ा महजूज हुआ। असल मेहनत तो वही है कि उस बात में जो खूबी थी उसमें से उसने हिस्सा पाया, मेहनत तो वही था, लेकिन महजूज हुआ, खुश हुआ कि मैनों में हमें इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी मैना महजूज का वही है जिसको कोई हिस्सा मिल गया, दिया गया कुछ हिस्सा। तो हज अजीम फारसी तरकीब है, और आगे अरबी तरकीब आनी आएगी, वो तो होनी चाहिए थी हजन अजीम। हज अजीम दोनों अरबी लफ्ज हैं, कुरान करीम के लफ्ज हैं, इन्हीं आयात में आगे आ रहे हैं, लेकिन ये फारसी तरकीब है। बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी खुश नसीबी कह लीजिए, ज्यादातर हज का लफ्ज अच्छी चीज के हिस्से में आता है, अगरचे बाज दफा अलहजू बुरा हिस्से के मानों में भी आ सकता है, शर में से भी हिस्सा के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ज्यादातर हज का लफ्ज इस्तेमाल होता है किसी अच्छी चीज के हिस्से के बारे में। इसलिए इसका तर्जमा बड़ी खुशकिस्मती भी किया जा सकता है, इस उन्वान का तर्जमा आगे इबारत में आएगा ये लफ्ज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, इन्ना पढ़ चुके हैं आप, अल्लज़ीन पढ़ चुके हैं, बेशक वो लोग जो के, क़ालू कहा, अब तर्जमा होगा वो लोग जिन्होंने कहा, वो लोग जो के कहते हैं, कर ले, एक जनरल बात है, वैसे सीगा माजी का, जिन लोगों ने कहा, और कहा से मुराद यहां ईमान लाने के मायने में है, वो कायल हुए इस बात के, रब्बुना अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, रब पढ़ चुके हैं रब्बुल आलमीन में, रब्बा यरुबु मालिक होना, परवरदिगार होना, रब्बुना हमारा मालिक, हमारा आका, हमारा परवरदिगार, और आगे खबर है अल्लाह हो। देखिए यहां रब्बुना मुब्तदा है और अल्लाह खबर है, आप इसको यूं उलट दें तो यूं भी हो सकता है अल्लाह रब्बुना, और कुरान करीम में यूं भी इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह हमारा रब है और तुम्हारा रब। रब्बुना अल्लाह में मुब्तदा पहले लाने में यह सवाल का जवाब है तुम्हारा रब कौन है, और जवाब है रब्बुना अल्लाह हो, और अगर अल्लाह पहले लगाए तो फिर वो इस सवाल का जवाब होगा अल्लाह कौन है, अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह वो है जो हमारा भी रब है तुम्हारा भी रब है। ये फर्क मुब्तदा खबर के उलट देने से हो जाता है। ہمارا رب ہمارا پروردگار اللہ ہے، دوسرے رب نہیں ہے کوئی. ثم استقام، پھر وہ ڈٹ گئے اس پار. استقامہ کے معنوں میں ہم نے آپ کو مستقیم میں بتایا تھا کہ قاف واو مہم مادہ سے جب یہ باب استفعال سے آتا ہے استقام یستقیم، تو اس کا ایک معنی بنتا ہے سیدھا چلے جانا ادھر ادھر مڑے بغیر. اگر وہ راستہ ہے تو بھی اس کا معنی ہوگا سیدھا راستہ جو کہیں ادھر ادھر نہیں مڑتا، سٹریٹ لائن، خط مستقیم. جیومیٹری کی اصطلاح میں بھی یہی ہوتا ہے. اور استقامت سیدھے چلتے جانا، ادھر ادھر نہ مڑنا. مڑنے کے چاہے اسباب کوئی ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی گھبراہٹ ہو، کوئی بزدلی ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، مڑ جانے کی کئی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن جو سیدھے چلا جائے، ادھر ادھر نہ مڑے، اس فعل کو کہتے ہیں استقام یا استقیم. اس لیے ثم استقاموا کا ترجمہ ہے پھر وہ سیدھے چلتے گئے، اسی کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے، اور پھر اس پر قائم رہے، اللہ کو رب کا اور پھر قائم رہے، پھر مڑے نہیں اس راستے، اس عقیدے سے، اس راستے سے. تتنزل علیہم الملائکہ، تو اسی لیے استقامت کا معنی ثابت قدمی بھی ہوتا ہے نا، کہ وہ بھی یہی چیز ہے، پھر ثابت قدم رہے، ڈٹ گئے، قائم رہے. قائم خود قام یقوموں سے اس مفائل اس کے معنوں میں آیا. تتنزل علیہم الملائکہ، تو نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے. نزل ینزل اترنا، ضرب یضرب سے آتا ہے، اور پھر یہ مزید فی کے ابواب سے انزل ینزل اتارنا، نزل ینزل اتارنا، اوپر سے نیچے لانا. اور باب تفاعل میں تنزل یتنزل، اس کے معنی ہوتے ہیں اتر آنا، نیچے آ جانا. یہ نزلہ کی مطاوت ہوتی ہے، مثلا نزلہ فتنزلہ، اس نے اس کو نیچے اتارا پس وہ نیچے اتر گیا. تو یہ ورب باب تفاعل کا ہے تنزلو، اور تتنزلو پہلی تے جو ہے وہ صیغے کی ہے، یہ مؤنث کے لیے آئی ہے. یہ اگر ہم تے اڑا دیں تو گرامر میں درست ہے ہم کہیں تنزلو، کیونکہ دو تے جمع ہو جائیں تو ایک تے اڑائی جا سکتی ہے. کہیں کہیں قرآن کریم میں یہ تے اڑا بھی دی گئی ہے، بلکہ یہی لفظ سورت القدر میں آیا ہے تنزل الملائکہ، تو وہاں تے نہیں آئی، دوسری ایک ہی ہے، یہاں دونوں ہیں. تو قرآن کریم میں جس طرح جس آیت میں جہاں لفظ پڑھا گیا ہے جیسے صحابہ سے ثابت ہے، اسی طرح پڑھا جاتا ہے. تتنزلو اترتے ہیں، ترجمہ ہم اردو کے محاورے کے اعتبار سے کریں گے، کیونکہ فرشتوں کے لیے اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مذکر کے طور پر بولا جاتا ہے. ان پر اترتے ہیں فرشتے، ورنہ عربی فعل کے لحاظ سے تو ان پر اترتی ہیں، یوں ہونا چاہیے. الملائکہ جمع ہے، بات پہلے ہو چکی ہے اس پر، اور جمع مکسر ہے. جمع مکسر میں عام قاعدہ تو یہ ہے کہ غیر عاقل کی جمع مکسر کے لیے صیغہ واحد کا لگاتے ہیں، واحد مؤنث کا. لیکن جمع مکسر ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بعض دفعہ عاقل کے لیے بھی واحد مؤنث صیغہ آ جاتا ہے، اور خود قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہ استعمال ہوا ہے. ملائکہ عاقل مخلوق شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے صیغہ واحد مؤنث آیا ہے. قرآن کریم میں رسل کے لیے آیا ہے، وقالت لہم رسلہم، رسل جمع مکسر ہے، اس لیے اس کے لیے فعل واحد مؤنث آیا ہے. اترتے ہیں ان پر فرشتے، اردو ترجمہ مذکر سے کریں گے. اللہ تخافو، اللہ اصل میں ہے ان لا، یہ کہ لا تخافو تم مت ڈرو، بات تو یوں تھی، یہ کہ لا تخافو مت ڈرو. ان اور جو لا تخافو کا لا ہے، اگر وہ ان لکھا بھی ہوتا تو بھی یہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن چاہے بصورت تنوین ہو چاہے ویسے نون ہو لکھا ہوا، جب ساکن نون ہوتا ہے تو اس کے بعد غالباً تجوید میں آپ نے پڑھا ہوگا یرملون کے پانچ حرف ہیں، इनमें से कोई आ जाए तो फिर उस नून को नहीं पढ़ा जाता बल्कि आगे मिला दिया जाता है हर्फ को। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में आप इसीलिए दाल को रे से मिलाते हैं क्योंकि यहां बसूरत तनवीन था मोहम्मदुन और फिर दुन के नून को उड़ाकर दाल को रे से मिलाते हैं। तो अन ला अगर लिखा भी होता, नून लिखा भी होता, तब भी उसे पढ़ते हम अल्लाह ही क्योंकि नून साकिन फिर लाम के साथ नहीं पढ़ा जाता। तो ये कि ला तखाफू तुम मत डरो, खाफा यखाफो आपने पढ़ा है, खावेफा यखवाफो है, समय यस्मा से आता है, ला तखाफू ला तस्माऊ के वजन पर है, ला तखवफू फिर ला तखाफू कि तुम मत डरो, खौफ मत करो। और अन इसलिए आया है यहां कि ये उस सारे मजमून को लिंक कर देता है। फरिश्ते उतरते हैं जो उनको ये पैगाम देते हैं कि फरिश्तों का काम पैगाम पहुंचाना होता है, तो गोया के फरिश्ते उनको ये पैगाम देते हैं या इस मकसद के लिए उतरते हैं कि ताकि उनको ये कहा जाए, उनके दिल में ये बात डाली जाए। तो अन तो उस वजह से आया है, फरिश्तों का पर्पस क्या है उतरने का, मकसद क्या है, अन किह के मानों में उस मकसद की तरफ इशारा कर रहा है। ला तखाफू तुम मत खौफ खाओ, वला तहजनू और गम मत करो, हजीना यहजनो हुज़नन इसके माने होते हैं गमगीन होना, उदास होना, रंजीदा होना। और अगर ये बाब नसारा से पढ़े हजन या हजोनो, और मजे की बात है मस्दर एक ही आता है हुज़्नी, तो फिर इसके माने नसारा या अनसरों से होते हैं दूसरे को गमगीन करना। मसलन फिर कहेंगे गोया के हजेना वो गमगीन हुआ, और अगर कहें हजना तो फिर एक मफूल साथ लगा सकते हैं, हजना हूं उसने उसको गमगीन कर दिया। तो ला तहज़नू ये वो हज़ना यहज़नो समया वाला है जिसके माने होते हैं गमगीन होना। ला तहज़नू गम ना खाओ, गमगीन ना हो, वो रंज मत करो। हुज़्न और खौफ दो कैफियतें इंसानी, आपने पहले आयतों में ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में भी पढ़ा है, डर और गम। खौफ डर और अंदेशे को कहते हैं जो मुस्तकबल के बारे में हो कि खुदा जाने क्या बनेगा, पास होंगे फेल होंगे, क्या होगा, किधर जाएंगे, तो मुस्तकबल के बारे में जो अंदेशा है उसको खौफ या अंदेशा फारसी का लफ्ज है कहते हैं। और हुज़्न का माना है कोई गुजरी हुई चीज इंसान को याद आती है और उसको गम होता है, कोई सदमा पहुंचा हो, कोई तकलीफ पहुंची हो, तो गुजरी हुई बात का रंज होता है। अमूमन ये लफ्ज इस तरह इस्तेमाल होते हैं, वैसे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स भी नहीं है, लेकिन खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से और हुज़्न का ताल्लुक माजी से है। इसलिए ऐसे ला तखाफू वला तहज़नू का मायना ये बनता है कि तुम्हें अपने मुस्तकबिल का कोई खौफ नहीं है और जो कुछ गुजर चुका है उसका गम मत करो, उसकी कंपनसेशन मिलेगी, उसका रिवार्ड मिलेगा। वह अब शुरू बिल जन्नत, अब शुरू बाब इफ़ाल से है, अब शरा युब शरो इबशारन, मादा आप देख रहे हैं बेशीन रे है, बाशीन रा, ये सुलासी में मुजर्रद में यानी बशरा यब शेरो और बशेरा यब शारो, ज़रबा और समय दोनों से इस्तेमाल होता है। और जो मुजर्रद का मायना है वही बाबे इफ़ाल और वही बाबे इस्तेफाल का है, यानी बशराहू व बशेराहू व अबशराहू व इस्तबशराहू, इन चारों फेलों का मायना एक ही है, उसको खुश कर दिया, उसको राजी कर दिया, कोई खुशखबरी दे दी। वैसे खुशखबरी देने के लिए बशरा आता है लेकिन असल मायना इसका मुतादी का नहीं है, असल मायना इसका लाजिम का है, खुश हो जाओ और इसके बाद फिर बे लगे तब खास तौर पर यह मायना होता है, और चारों सूरतों में बे लगता है, बशरा हू बेकजा, बशेरा हू बेकजा या
بشرہ بے قضا، بشرہ بے قضا، ابشرہ بے قضا، استبشرہ بے قضا، وہ فلان چیز سے خوش ہو گیا، اس کی بنا پر خوش ہو گیا، بے کا ترجمہ پھر اس طرح سے کیا جاتا ہے. تو اب شروع کا معنی یہاں خوش ہو جاؤ، بل جنت، جنت کے ساتھ، یعنی تمہیں جنت کی خوشی ہونی چاہیے، خوش ہو جاؤ کہ جنت ملے گی، یہ معنی بنتا ہے اب شروع بل جنت. یہاں انہوں نے خوشخبری کا ترجمہ کیا ہے، خوشخبری سنو. بشارہ میں نے گویا کہ ہوتا ہے خوشخبری دینا، اور ابشارہ یوب شیرو خوشخبری سننا یا خوش ہونا. ڈکشنری میں اس کا معنی سرہ ہی لکھا ہوتا ہے، خوش ہو گیا. تو اب شیرو خوشخبری سنو، یعنی راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. بل جنت، جنت کی خوشخبری سنو، خوش ہو جاؤ اس جنت پر. جنت جیم نون، نون مادہ سے ہے. جنہ یا جنو، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں چھا جانا، چھپا لینا. قرآن کریم میں آیا فلما جن علیہ اللیل، جب اس پر رات چھا گئی، یعنی خوب رات جب آ گئی تو انہوں نے یہ دیکھا. اس سے جیم نون، نون مادہ سے، یہ کہتے ہیں عربی ڈکشنری اور لغت والے کہ اس مادے سے جتنے لفظ بنتے ہیں ان میں چھپنا اور پوشیدہ ہونا کا معنی ہوتا ہے. جنت ڈھال، یہ بھی چھپانے کے لیے ہوتی ہے. جنون، دماغ کا چھپ جانا، پاگل ہو جانا، اس کے لیے عربی میں فعل مجہول استعمال ہوتا ہے. جننا، وہ پاگل ہو گیا، جننا نہیں کہتے. اس طرح سے جنین، وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، انسان کا ہو یا حیوان کا ہو، اس کو بھی جنین کہتے ہیں. جو آدمی قبر میں دفن ہو گیا ہے اس کو بھی بعض دفعہ جنین کہتے ہیں عربی میں، مدفون کو بھی. تو اس میں معنی چھپنے کے عموماً پائے جاتے ہیں. اس لحاظ سے جنتن کہ معنی بھی ایسا باغ ہوتا ہے جو اتنا گھنا ہو کہ وہ ڈھانپ لے زمین کو. لفظی معنی تو اس کا باغ ہی ہوگا. حدیقتن میں نے بھی عربی میں باغ ہوتا ہے، اور قرآن میں اس کی جمع حدائق بھی استعمال ہوئی ہے. جنت کا لفظ تو خیر زیادہ استعمال ہوا ہے. بعض دفعہ یہ فرق کرتے ہیں کہ جنت اس باغ کو بھی کہتے ہیں جس میں پھلوں والے درخت ہو، اگر بعض پھولوں والا ہو تو وہ حدیقہ ہی کہلائے گا، جیسے وہ گارڈن کے سلسلے میں اس طرح سے انگریزی میں بھی فرق کرتے ہیں. تو جنت پھلوں والے باغ کو جو بہت گھنا ہو کہتے تو اسے ہیں. پھر یہ لفظ قرآن کریم میں کسی خاص باغ یا باغات کے لیے آیا ہے، اور اس کی ڈسکرپشن قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ کوئی آخرت کی چیز ہے، ان میں باغات کا ذکر آتا ہے. وہ جو آخرت کے باغات کا ذکر ہے قرآن کریم میں، جنت ان کا لفظ بالکل اپنے لفظی معنی باغ، دو آدمی تھے ان کا میں سے ایک کے دو باغ تھے، یوں بھی قصہ بھی بیان ہوا ہے. اصحاب الجنہ سورۃ القلم میں تین بھائیوں کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، ان کا بھی کوئی باغ تھا. تو دنیاوی جو معنی ہے اصل اس کا لفظی باغ ہونا کسی آدمی کا، یہ 15ویں پارے میں، 29ویں پارے میں اور بھی کئی جگہ ان معنوں میں بھی یہ لفظ آیا ہے، لیکن آخرت کی ڈسکرپشن میں بھی یہ لفظ آیا ہے. اس لیے وہ جو آخرت کی ڈسکرپشن ہے اس کے سلسلے میں اس کا ترجمہ ہم عموماً وہی فارسی لفظ بہشت سے کرتے ہیں، اور بعض لوگ جنت بھی کر لیتے ہیں. جنت اور دوزخ، دوزخ کا لفظ فارسی سے آیا، جنت کا اصل عربی ہے، جنت اور دوزخ بھی کہہ لیتے ہیں. تو یہاں جنت آخرت کی جنت کے معنی میں ہے، اور شاید ال بھی اس پر اسی لیے آیا ہے، معہود ذہنی کے طور پر، وہ باغ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، بلکہ آگے لفظ بھی آ رہے ہیں. تو خوش ہو جاؤ اس باغ پر، تمہیں خوشخبری ہو اس باغ کی. التی جو کے، یا التی جنت کے لیے آیا ہے اس میں موصول، کنتم تو عدونا، تم وعدہ کیے جاتے تھے. چاہے تو ماضی استمراری کر لو، چاہے تو کنتم فعل ناقص، اور تو عدونا فعل مجہول، ما نائب فاعل، جملہ فعلیہ بنتا ہے، اور جملہ فعلیہ کنتم کی خبر بن جائے گا.
توعدونا وعدا یعدو سے مضارع مجهول ہے. وعدا یعدو وعدا یوعدو مضارع مجهول میں پھر واو لوٹ آتی ہے جو کہ معروف میں اڑ جاتی ہے مثال کی. وعدا یوعدو اور یوعدو کے گردان میں یوعدو یوعدان یوعدونا اور توعدونا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اس میں نائب فاعل انتم موجود ہے. تو خوش ہو جاؤ ان اس جنت سے اس بہشت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. التی یہاں مجرور ہے کیونکہ الجنہ کی صفت کے طور پر بیان ہو رہا ہے. جنت مجرور بالجر ہے اس لیے التی بھی یہاں مجرور ہے. اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یعنی یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہیں ملے گی. نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. نحنو ہم مبتدا ہے. اولیاؤکم تمہارے دوست تمہارے ساتھی. یہاں انہوں نے ترجمہ کیا ہے تمہارے رفیق ہیں. ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں. یہ بھی پہلے دیکھیے جس کا تم سے وعدہ تھا. ترجمے کو دیکھیے لفظی ترجمہ تو ہے تم وعدہ دیے گئے تھے لیکن بامحاورہ ترجمہ جس کا تم سے وعدہ تھا. ہم ہیں اولیاؤکم تمہارے اولیاء. اولیاء ہے ولی ان کی جمع. ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ولی یلی حسب یحسب سے فعل آتا ہے. واو لام یہ مادہ یعنی لفیفے مفروق ہے. واو پہلے پھر یہ آخر پہ. ولی یلی کا معنی ہوتا ہے بالکل ساتھ ساتھ ہونا. ٹو بی ایڈجسٹنٹ ٹو کے معنی میں آتا ہے. ایک لفظ اس کے لیے اگر محض علاقے اور ایریا کے لیے ہو تو تاخم یا تاخم بھی عربی میں آتا ہے. لام کا صلہ آتا ہے. متاخم لہو وہ فلاں علاقہ اس سے ملتا ہے. ان کی سرحد ملتی ہے باؤنڈری ملتی ہے. لیکن یہ قرب جو ہے اگر دو جگہوں کے درمیان ہو تب تو پھر تاخم استعمال ہوتا ہے. اور مانوی قرب مثلا دو آدمیوں کا قرب ایریا کا نہیں تو اس کے لیے پھر یہ لفظ ولی یا یلی استعمال ہوتا ہے. ولی یا یلی دونوں معنوں میں آتا ہے. مانوی قرب جو دو آدمیوں میں دوستی اور رفاقت کی وجہ سے ہو اور حصی قرب کے دو علاقوں میں ہو. قرآن کریم میں آتا ہے قاتل الذین یلونکم من الکفار. لڑو ان قاتلوں سے جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں تمہارے علاقے کے ساتھ لگتے ہیں ان کے علاقے. تو وہ علاقے کا علاقے سے ملنے کے لیے یہ بھی لفظ آتا ہے. اور آدمی کا آدمی سے گہرا تعلق ہونا ان معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے. یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. تو ولی یلی سے فعیل ان کے وزن پر بنتا ہے لفظ ولیون. اور ولیون کے اس لیے بنیادی معنی تو قرب کے ہیں. یہ وارث کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. دوست کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. کارساز کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. رفیق اور ساتھی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ معنی اصل اس ورب سے جو ولی یلی ہے قریب ہونا قریب ترین ہونا بلکہ ساتھ ملا ہوا ہونا اس سے یہ معنی پیدا ہوئے ہیں. تو اولیاء اس کی جمع ہے. اور اولیاء غیر منصرف جمع ہوتی ہے یاد رکھیے. افعلاء آپ نے جو آٹھواں سبق پڑھا تھا جمع کے وزنوں کا اس میں جو چار جمع غیر منصرف بتائی گئی تھی یا افعلاء اس میں بیان ہوئی تھی. اولیاؤکم تمہارے اولیاء. اب ساتھی ترجمہ کرو دوست کرو کارساز کرو سارے ترجمے ممکن ہیں. انہوں نے رفیق ترجمہ کیا ہے. رفیق خود عربی لفظ ہے. اور ہم تمہارے ساتھی ہیں. مددگار بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں. یہ نحنو کی ضمیر فرشتوں کے لیے یہ ہے بظاہر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہیں کہ وہ ان کو خوف اور حزن سے نجات دے خوشخبری دے ان کے دل میں یقین پیدا ہو اس سے. اور ساتھ یہ بھی کہ ہم تمہارے مددگار ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. हम तुम्हारे साथी हैं, मददगार हैं, फिल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी में। हयात हे ये मादा हा या, अगर जब बाज कहते हैं कि हा या वाव मादा भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद माखूज लफ्जों और मुश्तकात में वाव भी आती है, मसलन हैवान, और यह हयात इस तरह से नस्बत दे हयवी, वहां भी वाव आती है। और बाज कहते हैं कि नहीं, बाज सूरतों में वाव पैदा हो जाती है, ये से असल मादा है ये ही है। उससे ये लफ्ज हयात सलात की तरह बना है, हाया यातुन या हाया वातुन। ये जो वहां कुरान करीम में ये जो वाव लिखी जाती है, ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि मादा है ये वाव है। वाव को ही अलिफ में बदला गया, क्योंकि हाया यातुन होता तो फिर तो ये अलिफ में बदलती और सीधा हयात लिखते, ये अलिफ या से, और वैसे अरबी में हयात ये अलिफ या से ही लिखा जाता है। ये खास कुरान करीम में ही इस तरह लिखा जाता है, ये कुरान करीम का स्पेलिंग और इमला है, आम अरबी में ये जरूरी नहीं कि इस तरह लिखे। तो हयात के मैंने जिंदगी, हय्या यहया, जिसको हय्या यहया भी बोलते हैं, हयातन जिंदगी। अब हयात जिंदगी और अद्दुनिया करीब तरीन, दुनिया का हमने ये मफहूम आपको शायद पहले भी बताया है कि ये दाल नून वाव मादा से है, दना या दुनु दुनुवन के माने होते हैं करीब होना, नजदीक होना। देखिए वली या यली का मैंने है बिल्कुल साथ मिला हुआ होना, लेकिन दना के मैंने है कि आप चलते चलते किसी चीज के करीब पहुंच गए हैं, दना वो उसके करीब हुआ और नजदीक हुआ। सुम्मा दना फतदल्ला, कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है दना इन मानों में। तो दना यदनु दुवन के मैंने है नजदीक होना, और इससे अफल तफजील होगा अदना मुजक्कर नजदीक तरीन, और मोनस होगा दुनिया फौला का वजन। और ये फौला में असल तो दुनिया लिखना चाहिए ये और फिर उस पर खड़ी जबर, जैसे सुगरा कुबरा वगैरह में लिखते हैं, दुनिया लिखा तो यूं जाना चाहिए ये पर खड़ी जबर देकर। लेकिन खास उलिया और दुनिया, शायद ये दो लफ्ज हैं या कोई एक आध और हो, इनकी इमला जो है वो अलिफ से होती है, यानी उल वा फिर उलिया बनता है और वो ये अलिफ या से लिखा जाता है। इस तरह से ये दुनिया है, असल में दुन वा ही था लेकिन फिर वो पढ़ा जाता है दुनिया। और बाज कहते हैं कि दना यद नू करीब होना की बजाय इसी दाल नून वाव मादे को अगर बाब समया से पढ़े तो बनता है दन या यद ना, फिर तो रेज वाद वाव की तरह हो जाएगा, वाव ये में बदल जाएगी जब बाप समय में जाएगा तो। और दने व यद ना के माने होते हैं घटिया होना, दना यद नू मैंने नजदीक होना, टू बी नियर टू बिकम नियर टू। और दने व यद ना वो जो कि पढ़ा जाएगा दने या यद ना, इसके माने होते हैं घटिया होना। असल में दाल नून हमजा मादा से भी दने अयद ना ओ, उसके मैंने भी कमीना होना घटिया होना होता है, और दनी उनका लफ्ज उससे आता है हमजा के साथ। ये माना बाब समय वाला बिल्कुल वो दाल नून हमजा वाला हो जाता है, गोया कि अगर दाल नून हमजा से बनाए हम तो अद ना ओ दुनिया ओ वो भी यूं बनेगा। तो दाल नून वाव मादे से बाबे समय से बनाए तब भी वही बनेगा, और इस सूरत में दुनिया में ये डेफिनेटली आएगी, क्योंकि वो तो सुलासी मुजर्रद ही दाने या याद ना हो जाता है रज़ या यार वाह की तरह। इसलिए दुनिया के दो माना हो सकते हैं, दैट विच इज नियरेस्ट, एक माना तो ये होगा क्योंकि अफल तफजील है वो चीज जो नजदीक तरीन है, और दूसरा माना जो सबसे घटिया है। अब अल हयात दुनिया सिफत मौसूफ है, इसका तर्जमा वो पहले मानों में करें तो फिर होगा ये करीब तरीन जिंदगी,
جو اس وقت ہمارے سامنے ہے, کیونکہ آخرت کی زندگی تو اس کے مقابلے پہ بعید کی زندگی ہے, اس لیے یہ قریب کی زندگی, اور یا یہ گھٹیا زندگی, لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے. لیکن اردو میں حیات بمعنی زندگی کر لیں تو کر لیں, اور دنیا استعمال ہوتا ہے, بلکہ قرآن کریم میں کئی جگہ الحیات الدنیا کہنے کے بجائے صرف دنیا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا, یعنی فی الحیات الدنیا حسنتا تھا اصل میں تو, کیونکہ وہ صفت بیان ہوئی ہے, موصوف تو معذوف کیا گیا ہے. تو اردو میں دنیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور یوں الحیات الدنیا دنیاوی زندگی یہ ترجمہ کر لیا جاتا ہے, وہ گھٹیا اور نزدیک ترین والے معنی اردو میں بھی نہیں کیے جاتے, وہ تو ہم نے لفظ کی اصل سمجھانے کے لیے بات کی ہے, ورنہ اردو میں فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی. تو ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہوں گے, تمہارے ساتھ ہوں گے, وفی الآخرت اور آخرت میں بھی کا ترجمہ اس لیے کہ فی دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے, فی الحیات دنیا وفی, دو دفعہ جو فی آیا ہے اردو محاورے کا تقاضا ہے کہ یہاں بھی سے ترجمہ ہو, ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے, آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے, تمہارے ساتھی ہوں گے. آخرت کی بات ہو چکی ہے حمزہ خیر رے مادہ سے, اسم فاعل مؤنث ہے آخرن آخرتن, اور اس کے لفظی معنی ہیں سب سے آخر پر آنے والی, آخرن سب سے آخر پر آنے والا, الیوم الآخر پڑھا ہے آپ نے. تو یہاں آخرت سے پہلے بھی حیات کا لفظ محذوف ہے, یعنی نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا وفی الحیات الآخرہ, اور آخر پر آنے والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے. آخرت کا بھی اب ترجمہ اردو میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی, صرف لمبی تے سے لکھ دیتے ہیں. آخرت ایک اصطلاح ہے اب جو قرآن کریم نے دی ہے. عرب لوگ اسلام سے پہلے آخرت کا یہ کوئی مفہوم ان کے ذہن میں نہیں تھا, بلکہ وہ تو منکر ہی تھے اس بات کے, اسلام نے اس پہ زور دیا اور اب آخرت ہماری اصطلاح ہے, اس کا لفظی ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جن لوگوں نے قرآن سے کچھ گمراہ ہونے کی کوشش کی یوں کہیں, تو پھر وہ آخرت کے لفظی ترجمے کی طرف گئے. پرویز صاحب نے اسی لیے اس کا ترجمہ کیا ہے مستقبل کی زندگی. مستقبل کی زندگی تو یہ بھی ہو سکتی ہے جو میری آج سے 20 سال بعد ہوگی, یا میرے پوتوں بیٹوں کی ہوگی, وہ بھی تو آنے والا وقت. یہ تو کوئی ترجمہ نہ ہوا, لفظی ترجمہ تو ہے آنے والا وقت, لیکن وہ آخرت کے انکار کا ایک شائبہ پایا جاتا ہے. مرزائیوں نے کہا کہ جو بعد میں آنے والی وہی ہے, وہ ان کو اپنی پڑی تھی, بلی کو خواب میں چھچڑے ہی نظر آتے ہیں, انہوں نے اس آخرت میں بھی یہ نکالا, حالانکہ وہ وہی کے ساتھ آخرت مؤنث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے لفظ کا. تو آخرت ایک اصطلاح ہے اور اس کا ترجمہ آخرت ہی کرنا چاہیے. تو ہم تمہارے ساتھی ہوں گے, تمہارے رفیق ہوں گے, تمہارے مددگار ہوں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حیات کا ترجمہ نہ کریں تو بھی اردو میں بالکل کوئی ضرورت نہیں, یہی ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ ہم تمہارے رفیق ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں, یعنی بھی. ابھی ٹائم تو نہیں ہوا, 15 منٹ ہے. ترجمہ گا کا ہم اس لیے کرتے رہے ہیں کہ یہاں آخرت کی بات ہو رہی ہے, ورنہ تو لاکا کتاب ان, تیرے لیے کتاب ہے یا تجھ کو ایک کتاب دیں گے, سارے معنی ہو سکتے. لکم تمہارے لیے ہے, فیہا اس میں, ہا کی ضمیر جنت کے لیے ہے یا آخرت کے لیے ہے. اس سے پہلے جنت کا ذکر بھی آیا ہے کہ جنت سے خوش ہو جاؤ جو تمہیں ملے گی. اور فی الحیات دنیا و فی الآخرہ نزدیک ترین اگر لے, اصول یہ ہوتا ہے ضمیر میں کہ جو نیئرسٹ ناؤن بیان ہوا ہو ضمیر اس کی طرف جائے, تو پھر وہ تو آخرت بیان ہوا ہے یہاں, اس لیے یہ فی ہا کی ضمیر یعنی وفی الآخرت ہے. زیادہ موضوع یہ ہے کہ آخرت میں تمہارے لیے ہوگا ما, وہ چیز ہوگی جو کہ, یہ ما یہاں گرامر کے اعتبار سے رفع میں ہے, اس لیے کہ لکم کے بعد مبتدا مؤخر ہو کے آ رہا ہے, اور اس لیے ما رفع میں ہے, جیسے کہ لکم فیہا مال. तश्तही अनफुसुकुम, ये तश्तही शीन हे वाव, शीन हा वाव मादा है, शाह यश हु शहवतन, इसके माने होते हैं किसी चीज की ख्वाहिश करना, उसके लिए तलब पैदा होना दिल में। शहा शहवत का लफ्ज बुनियादी मायना तलब का है, किसी चीज की तलब हो, उससे ये बाब इफ्तियाल है। इश्तहा यश्तही, ख्वाहिश पैदा होना, चाहना, ये भूख लगना के लिए भी लफ्ज आता है। इश्तहा अरबी आम फारसी में भूख के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज, जो इसका मसदर है। तश्तही चाहते हैं, अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्स तुम्हारी जाने, अनफुसुकुम नफ्स की जमा मुकसर है, फेल वाइद मोन्नस आया है तश्तही, उर्दू में तर्जमा जमा से करेंगे, मुहावरे का तकाजा है। जिसको चाहते हैं तुम्हारे नफ्स, यानी जिस चीज की भी तुम्हें तलब है, जो तलब करो वो मिलेगा, ये मना हुआ। मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा, और तुम्हारे लिए होगा उसमें, यानी आखरत में, आगे जमीर फिर उसी के लिए ही चाहिए। मा वो चीज जो के तद्दउना, ये दाल आयन वाव मादा, और उससे ये बाबे इफ्तियाल है। तद्दउना नहीं है, तद्दउना शद दाल की है, और ये इसलिए पैदा हुई है कि इफ्तियाल बनेगा दाल आयन वाव से इद तावा, इद तावा, और फिर वाव अलिफ में बने बदलेगी इद ता, और वो कायदा हमने आपको इदगाम का बताया था कि दाल जाल जे जब आए तो वो ते भी उसी हर्फ में बदल जाती है, बल्कि असल में तो ये ते दाल में बदलती है बुनियादी तौर पर। इजदा जारा इजदा कारा में हमने आपको मिसालें दी थी कि दाल जाल जे आए तो बाब इफ्तियाल की जो ते होती है वो दाल में बदलती है। अब इद ताव में ते भी दाल में बदली और पहले भी दाल है, तो इसलिए दाल का इदगाम होगा और दाल पे शद पैदा होगी, इद दा यद्दई, दावा करना। इसी से हमारे यहां लफ्ज मुद्दई मुद्दा अलैह ये बनता है। तद्दउना जो कुछ तुम दावा करते हो, और दावा का मतलब भी तलब करना ही होता है, मांगना कोई चीज, तो गोया के इश्तहा यश्तही का मतलब भी एक तरह से तलब करना, उसमें दिल में ख्वाहिश होने का मफहूम है, इसमें जुबान से मांगने का मफहूम है, वो तलब करना दिल में, ख्वाहिश पैदा होना, और इद्दा यद्दई जुबान से तलब करना दावा करना, इन मानों में फर्क है, वरना दोनों में तलब करने का ही मफहूम है। जो चीज चाहे तुम्हारा दिल और जिस चीज को तुम मांगो, तर्जमा किया है तद्दउन का, जिसका तुम इद्दा, इद्दा उर्दू में वैसे और मानों में भी इस्तेमाल होता है, गलत किस्म की डींग मारना दावत करना, लेकिन असल तलब करने के मानों में आता है, और हमारे यहां मुद्दई मुद्दा अलैह ये बिल्कुल इसी फेल से निकला है। तो तुम्हारे लिए वहां होगा जिस चीज की ख्वाहिश करोगे, जो चीज मुंह से निकालोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। चलिए जी, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم۔ پہلی آیت کا ترجمہ وغیرہ ہو چکا ہے، یہ حصہ جو تھا نزلا من غفور رحیم یہاں سے شروع کرنا ہے، لیکن اس کا تعلق چونکہ ترکیب نحوی کے لحاظ سے پچھلی عبارت کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے دوبارہ اسے پڑھا ہے۔ یہ جو نزلاً شروع میں آیا ہے، لفظی معنی تو اس کا ہے مہمانی، ویسے یہ نازل ان کی جمع بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں شاید وہ تکلف ہی ہو وہ معنی لگانا، جو کسی کے پاس نازل ہو مہمان ہو اس کو نازل کا ایک معنی مہمان کا بھی ہوتا ہے جو اترا کسی کے گھر، اور اس کی جمع بھی نزلاً آتی ہے۔
لیکن نزول الگ لفظ بھی ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں مہمانی، یعنی کسی کے لیے کوئی ضیافت یا کھانے وغیرہ کا جو بندوبست ہوگا وہ نزول کہلاتا ہے. مہمانی ہی اس کا اردو ترجمہ ہو سکتا ہے. اور یہ بات یہاں قابل غور ہے کہ یہاں یہ نصب میں کیوں آیا ہے. اگر یہ ہوتا کہ ہوا نزول من غفور الرحیم، کہ وہ جو اوپر بات بیان ہوئی ہے کہ جو چاہو گے اور جو طلب کرو گے وہ ملے گا، تو ہوا یہ ہوتا اور یہ رفع میں ہوتا تو بات بن سکتی تھی مبتدا خبر کی. لیکن یہ نزولن یہاں نصب میں کیوں ہے؟ اس کی نصب کی ایک معقول وجہ یہی ہے کہ یہ اس پچھلی ساری عبارت جو اس میں آیا ہے، ما جو آیا ہے، ما تشتہی انفسکم و ما تدعون، یہ اس ما کا ایک طرح کا حال ہے کہ وہ جو طلب کرو گے جو چاہو گے ملے گا، مہمانی ہوتے ہوئے، یعنی وہ مہمانی ہوگی. ان معنوں میں وہ نصب میں آیا ہے. من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہوگی اس کی طرف سے جو بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے. ایک بڑے غفور، ایک بڑے رحیم، یعنی مالک رب کی طرف سے. یہاں غفور الرحیم نکرہ آیا ہے عظمت کے لیے، ایک بہت بڑے بخشنے والے، ایک بہت بڑے مہربان کی طرف سے یہ مہمانی ہوگی، اور مراد اللہ تعالی ہی ہے. نکرہ یہاں تعظیم کے لیے آیا ہے. نکرہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے، تحقیر کے لیے بھی آتا ہے. یہ عبارت کا سیاق و سباق اور کنٹیکسٹ مدد دیتا ہے کہ یہاں یہ تحقیر کے معنوں میں ہے یا تعظیم کے معنوں میں ہے. یہاں صرف نکرہ سے ایک بخشنے والا، ایک مہربان نہیں، بلکہ ایک بہت بڑے. ویسے بھی غفور اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، بہت کا معنی تو اس میں وہ یوں بھی آ جاتا ہے، بہت بخشنے والا، بہت مہربان کی جانب سے یہ چیزیں کہ جو طلب کریں گے جو چاہیں گے یہ انہیں بطور مہمانی دی جائیں گی. حال کے معنوں میں یہاں نزول آیا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. ومن، یہ من استفہامیہ ہے، کون کے معنوں میں، کیونکہ آگے احسن آیا ہے، افعل تفضیل ہے جو اس من کی خبر کے طور پر آ رہا ہے. یہ من استفہامیہ ہی ہے، موصول نہیں ہو سکتا. اگر ہوتا من احسانہ تو پھر تو ٹھیک تھا، جس نے اچھائی کی. یہ ہے احسانو، یہ رفع میں ہے تو یہ خبر ہی بن سکتا ہے، اور من اس طرح سے مبتدا ہو گیا اس میں استفہام ہو کر. کون ہے سب سے زیادہ اچھا؟ من احسانو. اب احسانو کے بعد یا تو مضاف الیہ آتا ہے، جب سب سے اچھا کہنا ہو احسن الناس، احسن الکتب، ایک صورت یہ ہوتی ہے افعل التفضیل کے استعمال کی. دوسری صورت ہوتی ہے کسی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور پھر من لگتا ہے اس کے بعد. یہاں وہ من آیا ہے، لیکن جو قولن ہے یہ نصب میں ہے تمیز ہونے کی وجہ سے، بلحاظ بات کے، بظحاظ بات کرنے کے. لفظی ترجمہ بنے گا کون سب سے اچھا ہے بلحاظ بات کرنے کے، پھر آگے ممن اس سے جو کے. یہ ممن من من ہے، جو پہلا من ہے من ہے وہ افعل التفضیل کے ساتھ آیا ہے. کون زیادہ اچھا ہے بلحاظ بات کرنے کے اس سے جو کے، ممن اس کی نسبت جو کہ. یہاں کون زیادہ اچھا ہے بلحاظ بات کرنے کے، بمحاورہ ترجمہ کر سکتے ہیں کس کی بات سب سے زیادہ اچھی ہے اور اس سے بہتر، اور اس سے بہتر کس کی بات. یہاں ترجمہ انہوں نے یوں کیا ہے، اس سے بہتر کس کی بات ہے جو کہ یہ یہ کرتا ہے. یہ محاورے اور سلیس عبارت کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، اصل میں جو بات کرنے والا ہے احسن اس کی صفت آئی ہے، بات کی تو نہیں آئی. تو لیکن اردو میں یہی ہے کہ اس سے بہتر بات کس کی ہے جو یہ کرتا ہے. لفظی ترجمہ کون ہے زیادہ اچھا بلحاظ بات کرنے کے اس سے جو کہ، یعنی اس سے بڑھ کر اچھا کون ہے، اور پھر مراد ہے اس سے اچھی بات کس کی ہے. جس نے کہ دعا الی اللہ اللہ کی طرف دعوت دی. دعا دال عین واو دعا یدعو پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ, پکارنا بلانا دعا کرنا. اور جب یہ الہ کے صلے کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی دعوت دینا. دعا ہو الہ کذا و کذا, اس نے اس کو فلاں چیز کی دعوت دی. اردو میں دعوت دی یہی اس کا مصدر ہے, بلکہ عربی میں دعا یدعو دعا ان و دعوتن استعمال ہوتا ہے, اور بلکہ بنیادی طور پر شاید دعوت ہوتا ہے کھانے کے لیے بلانے کے لیے, مصدر وہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن عام بھی ہے. تو دعوت جو عربی میں چھوٹی تے سے لکھا جاتا ہے, اردو میں بڑی تے سے لکھتے ہیں, اور بہرحال استعمال ہوتا ہے دعوت دینا بلانا. جس نے کہ بلایا اللہ اللہ کی طرف, اللہ کی طرف بلایا یعنی اس کے دین کی طرف, اس کے رسول اس کے دین اور حق کی طرف, اللہ کے احکام کی طرف. جس نے اللہ کی طرف بلایا, اب دعا کا وہ مفعول جو ہے کس کو بلایا وہ یہاں معذوف ہے, یعنی دعا الناس, کیونکہ اصل مفعول تو بنفس ہی آتا ہے نا, فلاں کو بلایا فلاں کو پکارا, تو وہ یہاں معذوف ہے. جس نے بلایا یعنی لوگوں کو اللہ کی جانب اللہ کی طرف, وعمل صالحا, اور جس نے کیا عمل اچھا, یہ عملہ دعا پر عطف ہے اس کا, من دعا و من عملہ, جس نے پکارا اور جس نے عمل کیا, اسی من کے لیے ہے. عملہ کے بعد صالحا, اچھے کام, نیکی کو صالحا کہتے ہیں. اصل تو صالحا کا معنی ہے نیک, صاحب صلاحیت, نیک, ٹھیک ٹھاک. پھر یہ اصل صفت ہے, یہاں ایک اس کا موصوف معذوف ہے, ہونا چاہیے تھا وعملا عملا صالحا, وہ عمل کی صفت ہے صالحا, لیکن یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں غالباً صرف ایک جگہ عملا عملا صالحا اس کے بارے میں آیا ہے, ورنہ عموماً عملا کا جو اصل مفعول مطلق ہے وہ معذوف ہوتا ہے اور اس کی صفت آتی ہے صالحا. جس نے کیا نیک کام, اور پھر مراد ہے جس نے اچھے کام کیے, جمع کے معنوں میں ہے اچھا کام کیا. وقالا, اور جس نے کہا, یہ قالا دعا پر ہی عطف ہے, دعا و آمنا, دعا و عملا و قالا, پکارا اور عمل کیا ایسا, وقالا اور یہ کہا. اور یہاں قالا اسی معنوں میں ہے, اس نے اپنا عقیدہ یہ بتایا کہ میں نے قالا, قالا حسب موقع, وہ اس بات کا قائل ہوا, اس نے یہ فرمایا, اس نے یہ کہا, جس نے یہ کہا اپنے بارے میں کہ اننی من المسلمین, ان حرف مشبہ بالفعل ہے, نی اس کا اسم منصوب ہے, یہ انی بھی ہو سکتا تھا, اور قرآن کریم میں دونوں طرح استعمال ہوا ہے, کہیں اننی کہیں انی, معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, غالباً کوئی صوتی فرق ہوتا ہے, ساؤنڈ ایفیکٹ کے قسم کا, اس لیے کہیں کس طرح کر لیا جاتا ہے کہیں کسی طرح. اننی بے شک میں, یہاں قالا کی وجہ سے انا آیا ہے, اگر کوئی اور ورب ہوتا تو انا آتا درمیان جملے میں. اننی بے شک میں من المسلمین, مسلمانوں میں سے ہوں. مسلم اسلم یسلم کا اسم فاعل ہے, اس کی جمع ہے یہ مذکر سالم حالت جر میں, مسلمون مسلمین. مسلمون کا اصل معنی تو ہے اطاعت گزار, فرما بردار, انہوں نے اسی لیے ترجمہ حکم بردار کیا ہے, جو دوسرے کا حکم اٹھاتا ہے وہی فرما بردار, حکم بردار ایک ہی معنی ہے. میں حکم برداروں میں سے ہوں. دیکھیے اگر ہوتا اننی مسلمون, معنی تو بن جاتا, لیکن شاید اس کا معنی یہ ہوتا کہ میں ہی مسلمان ہوں اور کوئی ہے یا نہیں ہے. یہاں خدا کے سامنے جھکنے والوں کی ایک جماعت میں سے اپنے آپ کو اس کے فرد کے طور پر پیش کیا گیا, اس لحاظ سے اننی کا جو اصل خبر ہے اننی قائن اننی قائل وغیرہ جو کہیں تو میں فلاں ہوں, وہ اصل خبر نہیں ہے. بلکہ من المسلمین جار مجرور نے قائم مقام خبر کا کام کیا ہے, ورنہ اننی کی خبر رفع میں آنی چاہیے تھی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ من المسلمین یہاں محل نصب میں ہے, گرامر کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں. میں ہوں جھکنے والوں, اطاعت قبول کرنے والوں میں سے. اور یہاں جھکنے والے, اطاعت کرنے والے سے مراد ہے من اسلم للہ ہے, جو اللہ کی اطاعت کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے. اس لیے یہاں ترجمہ انہوں نے کیا اور کہا میں حکم بردار ہوں, یعنی اللہ کا حکم بردار. انہوں نے مسلم کا لفظی ترجمہ کیا ہے. ولا تستوی الحسنۃ, یعنی جو اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے اس میں ہے, دوسروں کو بلاتا ہے اور خود نیک کام بھی کرتا ہے. یہ نہیں کہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں, وہ اس کا عمل بھی بیان ہوا ہے, اس کا مقصد بھی کہ وہ دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے. یہ بات وہی تواصل والی اس میں بھی ایک طرح سے آ گئی ہے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ, اور نہیں برابر ہوتی اچھائی اور برائی. اصل میں استوا یستوی, سین واو یہ مادہ, سوی یسوا مجرد سے سمع یسما سے آتا ہے, برابر ہونا. قرآن کریم میں اس کے مجرد سے تو فعل نہیں استعمال ہوا, مزید فی کے بعض ابواب سے, مثلا سوا یسوی تسویتن, برابر کرنا. استوا یستوی, اس کے بھی اصل معنی تو ہوتے ہیں ٹھیک درمیانی حالت میں آ جانا, بیلنس پہ ہونا. اور اس لیے اس کا معنی ٹھیک درمیان میں ہونا بھی ہوتا ہے. خط استوا جو جغرافیے میں ایک اصطلاح ہے, اس کو اسی لیے استوا کہا جاتا ہے کہ اگر زمین ایک گول چیز ہے تو وہ خط جو فرضی ہے وہاں سے اگر لیں تو گویا کہ ٹھیک درمیان میں آتا ہے. اسی طرح سے تستوون علی ظہور ہی سواریوں کے بارے میں آیا ہے, استوا علی الفرس سے مثلا, وہ گھوڑے پر ٹھیک درمیان میں بیٹھا. اور اس کا پھر معنی بنتا ہے جم کے بیٹھ گیا. وہ اس وجہ سے کہ اگر کسی جانور پر آپ سوار ہوں, ذرا بیلنس ایک طرف ہو تو وہ ٹھیک طرح بیٹھ نہیں سکیں گے مضبوطی سے. اس لیے وہاں استوا کا معنی وہی معنی درمیان سے نکلا ہے, درمیان میں ہونا. گھوڑے کی پیٹ پر ٹھیک درمیان میں ہونے سے ہی آدمی مضبوطی سے جم کے بیٹھے گا. اس لیے قرآن کریم میں مضبوطی سے جم کے بیٹھنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے یہ لفظ. اور استوا کے معنی چونکہ ٹھیک درمیان میں ہونا ہے, اس لیے برابر برابر ہونے کے معنوں میں بھی اس کے ساتھ اس کا فائل آ جاتا ہے. یہاں برابر ہونے کے معنوں میں آیا ہے. ولا تستوی, ساوا یساوی بھی کہہ سکتے تھے, وہ بھی وربینی معنوں میں آتا ہے اور اسی سے آتا ہے باب مفاعلہ سے مساوات. تو استوا یستوی نہیں برابر ہوتے, اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ اس کا فائل الحسنہ ہے. اور برابر نہیں ہوتی بھلائی. اب یہاں واو بھی ہو سکتی تھی, بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی, دو فائل آ سکتے تھے, لیکن زور دینے کے لیے سیاح پر پھر لام لگایا ہے. ولا تستوی الحسنہ تو, اور ولا تستوی السیئہ تو, یعنی آپس میں کہ میں نے پیدا کرنے کے لیے اس پر بھی لا آیا ہے. ورنہ اگر یہ ہوتا ولا تستوی الحسنہ تو والسیئہ تو ٹھیک تھا. تساویا اگر یہ ہوتا تفاعل سے تو بھی یہی معنی ہوتا, اور پھر تو میں نے پھر تو فائل ہی دو لگانے پڑتے. یہاں ہے تستوی سے, اور نہیں برابر ہوتی حسنتن, حے سین نون, ابھی احسن لفظ آیا ہے, حسنا یحسنو, حسنا یحسنو بھی ہوتا ہے مجرد میں. قرآن کریم میں مجرد سے فعل نہیں آیا. مزید فی سے احسن یحسنو یہ آیا ہے زیادہ, استحسن یستحسنو بھی آیا ہے, اور عربی میں تو خیر, اور حسن یحسن تحسین ان معنوں میں بھی آتا ہے. حسن آپ نے پڑھا ہے بنیادی عربی کے معلم کے حصے میں, حسن معنی خوبصورت اچھا, اس سے مؤنس ہے حسنتن. یوں تو یہ استعمال ہوتا ہے رجل حسن و امرأت حسنتن، ان معنوں میں خوبصورت مرد یا خوبصورت عورت، بنیادی معنی خوبی اور خوبصورتی کا ہے. پھر یہ حسنتن نیک کام اور نیکی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، گویا کہ ہے تو یہ صفت لیکن بذات خود ایک معنی دے جاتا ہے، اس سے پہلے کوئی فعلتن حسنتن یا اس طرح کا کوئی ورب سمجھ لے. تو اس وجہ سے حسنتن کا معنی، جیسے صالحن کا معنی ہی عمل صالح ہوتا ہے، حسنتن میں کوئی مؤنس موصوف، صالحن میں تو مذکر مانیں گے نا، مثلا فعل یفعل سے فعلتن حرکت کام اس طرح سے لگ سکتا ہے. تو نہیں برابر ہوتی نیکی اچھی چیز یا اچھائی ولا سیئاتو، اور نہ ہوتی ہے برابر برائی. سیئہ کا مادہ سین واو حمزہ ہے، سا یسوء سوءً یسوءً، اس کے معنی ہوتے ہیں برا ہونا برا لگنا، بنیادی معنی اس کا یہ ہے. سا آہو وہ چیز اس کو بری لگی. تو سین واو حمزہ سے پھر سوء سوء برائی کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں. سوء برے کو بھی کہتے ہیں برائی کو بھی کہتے ہیں. سوء غالباً صفت میں نہیں آتا، ویسے وہ نام کے طور پر برائی کے معنوں میں آتا ہے. تو اس سین واو حمزہ مادہ سے یہ فعلن کے وزن پر بنتا ہے سیئن. آپ کو اگر یاد ہے سورۃ البقرہ میں سیئبن کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ سواد واو بے سے سیئبن فعلن کے وزن پہ بنتا ہے. فعلن کے وزن پر واوی بھی بنتے ہیں بعض لفظ، یائی بھی، یعنی اجوف واوی اجوف یائی. سین واو حمزہ اجوف واوی ہے، جس طرح سے سواد واو بے اجوف واوی تھا، تو یہ بھی سی وی ان، اصل لفظ تو یوں تھا، سی وی ان کی جو واو کی زیر ہے وہ بھی یہ میں بدل جاتی ہے اور پھر لفظ بنتا ہے سیئن سیئبن سیئبن سیئدن طیبن. یہ لفظ اس طرح سے ہی بنے ہیں، سب فعلن کے وزن پہ ہوتے ہیں. سارے جو اس وزن پہ آتے ہیں وہ نہیں بنتے، بعض الگ بھی ہیں، مثلا بینن، یہ بینن ہو سکتا ہے اس سے بھی بن گیا ہو، بینن بینتن. اس طرح سے یہ لفظ سیئن کی مؤنث ہے، سیئن معنی برا، سیئتن بری، یہاں بھی برائی کے معنی میں آیا ہے. ویسے ہے صفت، مثلا عادتن سیئتن خصلتن سیئتن، کوئی مؤنث موصوف لگا دے تو وہ بن جائے گا خصلتن سیئتن. تو نہیں برابر ہوتی اچھائی اور برائی. میں نے بتایا کہ لام صرف تاکید کے لیے دوسرا آیا ہے، ورنہ خود قرآن کریم میں آیا ہے ولا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، وہاں یوں نہیں لا یستوی اصحاب النار ولا اصحاب الجنہ، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے عربی میں. نہیں ہے برابر نیکی اور برائی، یعنی ہو نہیں سکتی، یہ دونوں ایک درجے میں نہیں رکھی جا سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، دفع یدفع کا معنی ہوتا ہے پیچھے دھکیلنا ہٹانا. ادفع تو پیچھے ہٹا، تو دھکیل، بے اس چیز کے ساتھ جو کہ، یہ بے اس پر صلہ آیا ہے، تو اس چیز کے ساتھ دھکیل پیچھے. اور یہاں دھکیل پیچھے ہو سکتا ہے کہ حسی طور پر دھکیل رہے ہوں کسی کے جسم کو دھکا دے کر، لیکن کسی بات اور دلیل کو دھکیلنا ان معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی اس کی دلیل کو پیچھے ہٹانا. ان معنوں میں یہ جواب دینے کا ترجمہ کیا گیا ہے، یہاں ترجمہ کیا ہے بدی کا جواب دے فلاں چیز سے، معنی ادفاع کا جواب دینا نہیں ہے. वो तो फिर अजाब यूजीब जवाब देना होता है। यहां ये मुहावरे के एतबार से जवाब देना है, क्योंकि धकेलने से मुराद है किसी की जो बुराई की आदत या रवैया या किरदार है या कोई एतराज है या जो, उसकी बात को धकेलना मुराद है, बात का रद्द करना, बात का जवाब देना। इन मानों में ये जवाब देने का मायना पैदा हुआ है। जैसे प्लीडिंग के लिए वकील दूसरे की बात को रद्द कर रहा है, जवाब दे रहा है, उसको धकेल यानी जवाब दे। बिल्लती उस चीज के साथ जो के, अब यानी उसको इख्तियार कर जवाब में, बिल्लती उस चीज के साथ धकेल और जवाब दे जो के हिया है। देखिए मोनस का सिगा आया है, अहसनो जो कि बहुत ही अच्छी है। देखिए यहां अहसनो क्यों आया है, हुसना क्यों नहीं आया, यानी मोनस जमीर है। और फिर मोनस जमीर किसके लिए है? बाज़ दफा जो लफ्ज आपके अंडरस्टूड या महजूफ होता है वो आप जैसे जुबान में बोलते हैं महजूफ में फिर उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मसलन कौन गई है, आप ये नहीं कह सकते कि जैद, क्योंकि सवाल ही ये है गई है, लिहाजा कोई जवाब औरत का ही होगा, फलां गई है, फलां गया है। तो इस तरह से वो मुजक्कर मुअन्नस महजूफ भी होता है। यहां अल्लती के लिए खसलत या तरीका कह लीजिए वो महजूफ है। इदफा बिल खसलत अल्लती, तू उस खसलत के साथ उसको पीछे धकेल। खसलत आदत तरीका के मायनों में आया है। तो कोई मुअन्नस है यहां महजूफ जिसके लिए अल्लती मुअन्नस मासूम मौसूल आया है। देखिए बाज लफ्ज होते हैं आप उसको कोई अमल के लिहाज से मुजक्कर भी तो कह सकते थे, लेकिन मुहावरे की बात होती है बाज दफा। उर्दू में मैं इसकी मिसाल मसलन दे सकते हैं, सवारी का लफ्ज है। अब ये उर्दू में मुअन्नस ही इस्तेमाल होता है, तांगे में एक सवारी बैठी है चाहे वो मर्द ही बैठा हो, जब आप सवारी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो मुअन्नस ही बोलेंगे। इस तरह से अरबी में यहां आदत और तरीका और खसलत के मानों में अंडरस्टूड है और अल्लती के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन आई है। तरीका कर ले, उस तरीके पर जवाब दो जो के है सबसे अच्छा या ज्यादा अच्छा। आपने कायदा पढ़ा है कि अगर मिन के साथ मुकाबला करना हो तो फिर मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए अफ़आलों का वजन इस्तेमाल होता है, फिर मुअन्नस वाला वजन नहीं है इस्तेमाल होता। मरियम अफजल मिन फलां या फातिमा, ये जो कहे वहां फिर हुस्ना नहीं आएगा। हुस्ना अलबत्ता सबसे कहना हो या वैसे कोई लफ्ज हो, तो इससे मालूम हुआ कि अहसनु के बाद मिन कोई अंडरस्टूड है जो दूसरी बातों के मुकाबले पर ज्यादा अच्छी हो। तो मफहूम तो ये बना लफ्जी, तू धकेल उस चीज के जरिए से जो के है ज्यादा अच्छी, और माना है कि जवाब दे वो जो उससे बेहतर हो। अब यहां उससे बेहतर हो का मैंने जो दूसरे मुकाबिल या दुश्मन ने तुमसे बात की है, उसने जो रद्द जो अमल किया है, तुम्हारा जो रद्द अमल हो वो उसके अमल से बेहतर हो। उसने अगर गाली दी है तुम गाली ना दो, ये मुराद है। अहसन का मुकाबला जिस बात को धकेला जा रहा है, जिस बात का जवाब दिया जा रहा है उसकी तरफ इशारा है। अहसन मिनहा, जो खसलत दूसरे ने जाहिर की है तू ऐसी खसलत से जवाब दे जो उससे अच्छी हो, इसलिए लफ्ज अहसन मुजक्कर भी आया है। तू जवाब दे उस चीज के जरिए से जो ज्यादा अच्छी है, इसीलिए इन्होंने तर्जमा किया जवाब में वो कह